تون ننگست یا علی مددی، مدد ز غیر تون ننگست مددی. شاهد
رحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد آله محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خدا تعالی نے ہمیں دین و ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اہل بیت اطہا علیہ السلام کی محبت نصیب کی ہے، قرآن کریم کی ہدایت ہمیں نصیب کی ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدایا تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اس نعمت سے سرفراز فرما. انشاءاللہ ہمیں اہل بیت کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے شکر خدا کی بجا آوری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں تمام مخلوقات سے افضل با فضیلت قرار دیا ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری فضیلت ہے کس چیز میں، کس چیز میں ہم انسان کو کہیں کہ یہ دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو بہت سارے جانور انسانوں سے بہت خوبصورت ہیں، رنگوں میں، سائز میں، دیکھنے میں، حرکت میں، بہت سارے جانور انسانوں سے بہت خوبصورت ہیں. بھاگنے میں بہت سارے انسان جانوروں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، جانور بہت تیز بھاگتا ہے. اگر سونگنے کی بات کی جائے تو کتا جیسا جانور بھی انسان کو بہت اچھے طریقے سے ہرا دے گا. نہ یہ بھاگتا اچھا ہے، نہ یہ سونگتا اچھا ہے، نہ اس کی خوبصورتی جانوروں سے زیادہ ہے. وزن دیکھیں تو ہاتھی اس کے کئی انسانوں کے برابر ہوتا ہے، تو اس کی خاص بات کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ گھروں کے بنانے کا ماہر ہے، بلڈنگ بنانے کا ماہر ہے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کچھ جانور ایسے ہیں جنہوں نے کبھی انجینئرنگ نہیں پڑھی ہے، لیکن ان کے گھونسلے انجینئرنگ کا شاہکار ہوتے ہیں. جب انسانوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈیم کیا ہوتا ہے تو کچھ جانور اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں سے درختوں کو کاٹ کاٹ کے ڈیم بنا لیتے تھے. جب انسانوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شہد کی اہمیت کیا ہے, کروڑوں سال پہلے بھی شہد کی مکھی شہد بنا رہی تھی. تو ہماری فضیلت ہے کس چیز میں؟ ہم سے بڑے شاہکار جانور موجود ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے, ہماری فضیلت ان چیزوں میں نہیں ہے. ہماری فضیلت خدا نے کہیں اور رکھی ہے. اب صرف ایک بات سے شروع کروں گا, اگر کوئی انسان دوسرے انسانوں سے اس بات پہ مقابلہ کرے جس میں انسانوں کے مقابلے میں جانور زیادہ اچھے ہیں, اگر کوئی انسان طاقت میں مقابلہ کرے, شہرت میں مقابلہ کرے, رنگ میں مقابلہ کرے, اس کا مطلب ہے یہ جانوروں سے پست ہے, یہ جانوروں سے پست ہے, اس کی قیمت جانوروں سے کم ہے. تو آپ اپنی زندگی میں, یہ پہلا پوائنٹ یہیں سے میں شروع کروں گا, ہمیشہ اس بات کو رہن میں رکھیے گا, اس چیز میں کسی انسان سے مقابلہ مت کیجیے گا جس میں جانور آپ سے بہتر ہیں, ورنہ آپ کا مقام جانور سے نیچے آنے والا ہے. اس چیز میں مقابلہ کریں جو آپ کا اصلی شرف ہے, اصلی مرتبہ ہے. وہ اصلی شرف و مرتبہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. آپ میں سے بہت سارے دوست احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں یا کہیں اور بیٹھ کے سن رہے ہوں, ان میں سے اکثر ہمیں نہیں جانتے ہوں گے, یہ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے. اور ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ابھی مولانا نے کچھ بولنا شروع کیا ہے, اصلی مجلس بعد میں شروع کریں گے. تو اس خاطر میں نے اپنے لیے ذمہ داری رکھی ہے کہ جہاں کہیں مجلس پڑھنے پہلی دفعہ شرف حاصل کرتا ہوں وہاں پہلے چند پوائنٹس بتا دیتا ہوں. اور چونکہ یہاں پر بھی خدا نے آج یہ موقع نصیب کیا ہے تو پہلے میں وہ چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کے عرائض پیش کریں گے. اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے جن لوگوں نے اس امام بارگاہ کے بنانے میں معاونت کی, کبھی بھی اپنا کوئی حصہ ڈالا, چاہے دنیا میں ہوں چاہے دنیا میں نہ ہوں, ان کے ثواب کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. سب سے اہم یہ چند پوائنٹس ہیں جو مجھے عرض کرنے ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ہمیں کہیں اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ سنتے رہتے ہیں تو انہوں نے یہ پوائنٹس دسیوں دفعہ پہلے سنے ہوئے ہوں گے, لیکن جن لوگوں نے نہیں سنا ہوتا یہ پوائنٹس ان کے لیے ہیں. ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مجلس پڑھ کس مقصد سے رہے. ہر کام کی قیمت اس کے مقصد سے طے ہوتی ہے. کوئی انسان یوں ہی بھاگتا رہے اس کی قیمت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی خدا کی خاطر بھاگے تو خدا عند متعال سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ وہ تیزی سے بھاگ کر آیا تھا. سورہ یاسین نے انسان کے بھاگنے کو اتنا پسند کیا کہ سورہ یاسین نے اپنے اندر ڈال لیا. تو کام اہم نہیں ہے, کام کا جو ہدف ہے اور مقصد ہے وہ بہت اہم ہے. اب یہ جو ہم مجالس پڑھ رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے, یہ جو مجالس منعقد کر ان کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد دنیا ہے تو قیمت بھی دنیا ہے, اگر مقصد دنیا ہے قیمت بھی دنیا ہے. اب ذرا دنیا کے لفظ کو جو جانتے ہیں اور دعائے ندبہ پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ دنیا کے لیے اہل بیت نے فرمایا دنیا دنیا, دنیا دنیا, یہ دنیا کے جو پست ہے. اگر ہدف دنیا ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ بہت برا ہدف لیا, بہت برا مقصد لیا. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے, مثال میں عرض کروں گا, کسی نے سونے کے تار کو کپڑے خشک کرنے کی رسی بنا لیا, اگر کوئی سونے کے تار کو کپڑا خشک کرنے کی رسی بنائے آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھئی احمق ہے یہ کہ اتنا مہنگا کام کیا اور اس سے جو کام لیا وہ کیا کہ اس کے اوپر چند کپڑے خشک کر لیے. یہ تو نائلون کی چند روپے کی رسی سے بھی ہو سکتا تھا. اگر دنیا کے لیے کام کرنا ہے تو سید الشہداء کی عزاداری میں کیوں آ رہے ہو؟ عزا میں آئے ہو تو کسی بڑے کام کے لیے آئے ہو. دنیا کے لیے یہاں کیا؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ دنیا کی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کی ان کی یاد کوئی منائے دنیا کی خاطر؟ یہ تو بہت چھوٹا کام ہو گیا. تو کسی بڑے کام سے آؤ, کسی بڑے مقصد سے آؤ. تو میرا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو ہمارے نام کے آگے بعض اوقات لکھا ہوتا ہے خطابت, خطیب. تو میں اگر کسی ایسی جگہ جاتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی شخص یہ سوچ کر آیا ہے کہ کوئی خطیب آیا ہے اور میں خطابت سننے جا رہا ہوں تو میں اس سے معذرت خواہوں. عوام کے اندر جس چیز کو خطابت کہتے ہیں نہ مجھے آتی ہے نہ مجھے کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو اپنے بچپن سے ایک واقعہ سناتا ہوں. تھوڑا میں بھی تھکا ہوا ہوں, تھوڑا آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے, تو میں کچھ واقعات بیچ میں ڈالوں گا تاکہ تھوڑی تھکاوٹ آپ کی بھی دور ہو اور میری بھی دور ہو انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. عجل فرج. تھوڑا پرانا زمانہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. ہم لوگ جب بالکل بچپنے میں تھے تو خواتین کی مجالس میں والدہ لے کے جایا کرتی تھیں. میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میں ہمیشہ ان کا مقروض ہوں. ہم سب مقروض ہیں. کیوں؟ جب ہماری زبانوں میں بولنے کی طاقت نہیں تھی تو ہماری ماؤں نے ہمیں یا حسین سکھا دیا تھا. ہم مقروض ہیں ان کے. جب ہم ان کی گودوں میں ہلنے کے قابل نہیں تھے تو وہ ہمیں گودوں میں لے کے امام حسین کا ماتم کرتی تھی. جب ہم لوگ صرف اپنی بھوک اور پیاس پہ روتے تھے وہ ہماری بھوک اور پیاس کو پورا کرتے ہوئے امام حسین پہ روتی تھیں. انہوں نے امام حسین کی محبت ہماری گھٹیوں میں ہمیں پھلا دی. الحمدللہ اپنے والدین کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. محمد عجل فرجہ. اس سے پہلے کہ میں اور بات آگے بڑھاؤں, میں اگر زندگی میں کوئی کام کرتا ہوں یا کرتا تھا تو وہ ٹیچنگ ہے. کلاسز میں پڑھاتا تھا. کلاس سکس سے لے کر ماسٹرز تک میں نے کلاسیں پڑھائی ہیں. جن اسکولوں میں میں پڑھاتا تھا وہاں بڑے تیز ترار بچے ہوتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ٹیچر کو نظر نہیں آتا, لیکن ٹیچر کو نظر سب کچھ آتا ہے. آپ میں سے جو لوگ درود بھیج رہے ہیں اور جو درود نہیں بھیج رہے ہیں وہ مجھے نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. اب کوئی درود نہیں بھیج رہا ہے تو یہ سمجھے کہ میں نہیں سمجھ پایا, یہ بہت مشکل ہے. یہ نہیں ہوگا. مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی آل عجل پر. تو بچپن میں ہم مجالس میں جاتے تھے, پھر خواتین کی مجالس میں جب بڑے ہوئے تو پھر مردانہ مجالس میں جانے لگے. جب مردانہ مجالس میں جاتے تھے تو والدہ اس احتیاط نے کہ بچے جا کے کھیلتے نہ ہوں, گھر واپس نہیں مجلس میں کیا ہوا. تو ہم لوگ بتاتے تھے مجلس بہت اچھی تھی. کچھ دن مجلس میں لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا تو ہم بتاتے تھے, لوگ تعریفیں کر رہے تھے, لوگوں نعرے لگائے تھے, ان کا نعرے بھی لگاتے تھے. پھر وہ کبھی ایک بات پوچھتی تھیں جو بہت خطرناک تھی. وہ پوچھتی تھیں مولانا نے کیا بتایا. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو ایک گھنٹے ہم نے سنا تھا وہ گیا کہاں. یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیے گا کبھی, کسی مجلس میں بیٹھیے گا, ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ مولانا خطیب عالم ذاکر پڑھیں گے, اس کے بعد مجلس سے نکلنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھے گا کیا سیکھا. تو میں اس کو اور واضح کرنے کے لیے, جو لوگ یہاں تشریف فرمائیں انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مجلسیں سنی ہیں, ہزاروں مجلسیں سنی ہوں گی, صحیح ہے؟ تو میں تجربے کی خاطر کہہ رہا ہوں, کبھی بیٹھ کر ان ہزاروں مجلسوں میں سے ایک مجلس لکھ کے مجھے دکھا دیں. تو وہ کہاں گئی ہزاروں مجلسیں؟ یہ تو چلو سننے کی بات اور سیکھنے کی بات تھی, بڑی عجیب باتیں ہیں. اس علاقے میں مجالس کب سے ہو رہی ہوں گی؟ نسلوں سے. میں آپ کا انتہائی حقیر ساتھی دوست بھائی, تقریباً شاید 32 ملکوں میں مجلس پڑھ چکا ہوں تقریباً. ان 32 ملکوں میں زیادہ تر میں نے یہ سوال پوچھا ہے, وہ سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا. آپ کے اس علاقے میں کیا مسجدوں کی تعداد, امام بارگاہوں کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے, صحیح. کیا قرآن کریم کی جلدیں کم ہو رہی ہیں یا چھپائی ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, صحیح. مسجدیں بڑھ رہی ہیں, مجلسیں بڑھ رہی ہیں, قرآن کریم چھپ رہے ہیں, بچے بھی آ رہے ہیں, بڑے بھی آ رہے ہیں. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, برا نہیں مانیے گا, برا نہیں مانیے گا, آپ کا بھائی ہوں, سچائی بڑھ رہی ہے معاشرے میں؟ ہاں بھائی, آپ سب لوگ متفق ہیں, سچائی بڑھ رہی ہے, صحیح. ایک دوسرے کی محبتیں, ایک دوسرے سے دلوں کے نزدیکی, محبتیں, ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں, کم ہو رہی؟ عزت, احترام, اخلاق, رویے اچھے ہو رہے ہیں یا برے ہو رہے ہیں؟ میں صرف ایک سوال پوچھوں گا, تو وہ جو ہم چیزیں بڑھ رہی تھیں وہ کہاں جا رہی ہیں, وہ کس کے کام آ رہی ہیں پھر؟ اچھا, یہ صرف آپ کا علاقہ نہیں ہے, یہ جتنے 32-33 ملکوں میں نے پوچھا سب میں یہی ہے. اگر ایسا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیے گا ہوا کیا یہ, اور اس کی ایک وجہ ہے, ہم نے کچھ چیزوں کو لے لیا ہے, کچھ چیزوں کو قربان کر دیا ہے. ہم نے کیا ہے یہ, ہم نے کیا لیا اور کیا قربان کیا ہے؟ 10 بستہ, بالکل پہلے دن ہم نے خطابت لی ہے, باقی سب قربان کر دیا, یہ ہم نے کیا ہے. ہم نے ادائیگی لے لی ہے, تقوی, علم, پرہیزگاری, مفہوم, مطلب سب قربان کر دیا. اس کے نتیجے میں ہمارے پاس لوگوں کا ہجوم بعض اوقات لگا ہوا ہوتا ہے, اور سیکھنے والے کتنے ہوتے ہیں, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کہیں گے بھائی نشانی کیا ہے, نشانی جا کے دیکھ لو. جن علاقوں کے اندر میرے شہر جیسے, میں کراچی سے میرا تعلق ہے, میں آپ کو صرف انگلیوں پہ اگر حساب کر کے دکھاؤں, ہر سال اس شہر میں کم سے کم 6 لاکھ مجلسیں ہوتی ہیں. شاید آپ کو یقین نہ آئے, لیکن میں ابھی حساب کروں گا, آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیسے میں نے حساب لگایا. ہوتی ہیں, اگر ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں مجھے معلوم ہے, تو مجھے بتاؤ سچائی کیوں نہیں بڑھ رہی, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, میرے جیسے بولنے والوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے, کیسے بولیں, اس پہ محنت نہیں کیے کیا بولیں. اس پہ محنت نہیں کی ہے, ہم نے اس پہ بہت محنت کی ہے, لوگوں کو اچھا لگے, لوگ اچھے بنے, اس پہ محنت نہیں کی ہے, ہم نے محنت نہیں کی. تو میں نے اپنی زندگی میں سوچا میں یہ کام نہیں کروں گا, تو جو میں کروں گا وہ کیا کروں گا, میں نے کہا میں خطابت نہیں کروں گا, ادائیگی پہ محنت نہیں کروں گا, اس کی کوئی پریکٹس نہیں کروں گا, صرف ایک کام کروں گا, میں طالب علم ہوں, اللہ نے مجھے فخر دیا تھا 1984 میں, الحمدللہ رب العالمین, آج اس زمانے سے گزرے ہوئے 40 سال کے قریب ہو رہا ہے. میں نے اپنی زندگی میں طے کیا ہے میں طالب علم ہوں, اہل بیت کی علوم سے کچھ نقطے حاصل کروں گا, سادہ زبان میں لوگوں کے سامنے بول دوں گا. ہدف کیا ہوگا؟ ہدف یہ ہوگا میں بھی اہل بیت کے قریب جاؤں, یہ بھی اہل بیت کے قریب آئے, یہ ہدف ہوگا, یہ میرا ہدف ہوگا. تو جو میں 5 دن کے لیے یہاں پر آؤں, یہاں پہ کیا کرنے آؤں؟ میرے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام میں سے کچھ چیزیں جو آپ کی زندگی میں کام آنی ہیں. 1400 سال سے لوگوں نے اس پیغام کی حفاظت کی ہے, ایک ایک روایت کے پیچھے اہل بیت کے چاہنے والوں نے خون بہایا ہے. مجھے وہ پیغام آپ کو دینا ہے, یہ مجھے کام کرنا ہے. اگر یہ کرنا ہے تو اس میں دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ایک اور ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد عجل فرجہم. میں تھوڑا سا ہلکے ہلکے بڑھنا چاہ رہا ہوں, بہت تیزی نہیں دکھانا چاہ رہا کو, زیادہ تر باتیں کوشش کروں گا آپ کو بتانے سے پہلے خود اس پہ عمل کر چکا ہوں, شاید پھر بھی کوئی زبان سے ایسی بات نکل جائے جو میں عمل نہ کر چکا ہوں, لیکن میں زیادہ تر کوشش کروں گا کہ عمل کر کے بتاؤں تاکہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا, میرے جیسے دوست احباب بہت دفعہ بیٹھتے ہیں, آرائز پیش کرتے ہیں, جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں ان کو نہیں سناتے, ان کو سناتے رہتے ہیں جو یہاں نہیں ہوتے. تو بیٹھتے تو یہاں ہیں, لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ کس کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس کو سنا رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ بیٹھا ہی نہیں ہے. اچھا وہ سنے گا آپ کی بات؟ نہیں سنے گا بھی نہیں. تو اس سے دو نقصان ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ جو وہ جن کو سنایا تھا آپ نے, انہوں نے تو سنا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو یہاں بیٹھے تھے ان کے کام کی آپ نے کوئی بات کی نہیں ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں تیسرا پوائنٹ یہ طے کیا کہ جو قوم یہاں نہیں بیٹھی مجھے اس کو نہیں سنانا ہے, مجھے اس کو سنانا ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس کو سنا کے مجھے کیا ملنا ہے جو یہاں بیٹھا ہی نہیں ہے, نہ اس نے سننا ہے کبھی. اس کا کام علیحدہ ہے, اس کی جگہ علیحدہ ہے. یہاں پہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ جس کو لوگ سننے کے لیے یہاں پر آئیں, اس پہ عمل کر کے دکھائیں. یہ چند پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے, یہ عرض کر دیے. اب مجھے موضوع جو ملا ہوا ہے وہ توحید ہے, اور اس موضوع توحید کے اوپر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر, صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہم. ہر چیز میں کوشش کروں گا کوئی نہ کوئی سوال ضرور ہو تاکہ آپ کا ذہن سوچنے کی طرف جائے, اور یہ میرا کام ہے. میں نے عرض کیا میں ٹیچر رہا ہوں, 10 سال پڑھایا میں نے, تو میرا کام ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہوں. تو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اگر کوئی میرے پاس ایسی دولت ہو, بے پناہ دولت, کوئی حد نہیں ہے جس دولت کی وہ دولت ہو, لیکن میں اس دولت سے اپنے لیے پاؤں میں جوتا بھی نہ خرید سکوں, اپنی زندگی کی کوئی ضرورت پوری نہ کر سکوں, اب مجھے بتائیں اس دولت کے لیے مجھے قربانی دینی چاہیے؟ حماقت ہے. بھئی اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارے پاس مثلا اتنے ملین ڈالر ہیں اتنے ملین ڈالر کے لیے قربانی دو، تو میں کہوں چلو میں قربانی دیتا ہوں، یہ بتاؤ وہ پیسہ میرے کس کام آئے گا؟ کہ کام کسی نہیں آئے گا، ہے بس، اس کے لیے تم قربانیاں بھی دو. تو میں کہوں گا نہیں، میں پاگل ہوں کہ میں اسی چیز کے لیے قربانی دوں جو میرے کسی کام نہیں آنی ہے. صحیح ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو ہمارے اجتماعات ہیں جن علاقوں میں صرف مسلمان رہ رہے ہیں، صرف مسلمان رہ رہے ہیں، کیا یہ اجتماعات اپنے ظاہر میں ان علاقوں سے مختلف ہیں جہاں مسلمان نہیں رہ رہے؟ صاف سی بات پوچھتا ہوں، مثلا جہاں مسلمان رہ رہے ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے ہیں ان علاقوں سے جہاں مسلمان نہیں رہ رہے، ایسا ہے؟ جہاں مسلمان رہ رہے ہیں وہاں ایمانداری ان علاقوں سے زیادہ ہے جہاں پر مسلمان نہیں رہ رہے، ایسا ہے؟ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے ایمان کا اثر کہاں ملنا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ، اس دس مرتبہ کہنے میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے کیا کہا. تو اب میں بتا رہا ہوں، یہ آسمان پہ نہیں گئی ہے، یہاں سے نکلی ہے یہیں تک آئی ہے، یہ اوپر نہیں گئی ہے. پھر جو دعا اوپر جاتی ہے وہ یہاں پہلے دل سے گزرتی ہے. اب آپ سوچو ہماری عبادتیں کہاں پہنچ رہی ہیں. توحید کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. ہم معتقد ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ماننے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب خدا کے ماننے والے ہیں. صرف ایک بات پوچھتا ہوں، وہ خدا کے ماننے کا اثر زندگی میں ہے کہاں پر؟ اس کو ڈھونڈو. آپ کہیں گے بھائی آپ کیا چاہتے ہو، ڈھونڈنے کے لیے کہاں ڈھونڈوں، اثر کہاں ملنا ہے؟ ایک دو جواب دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بہت سارے لوگوں کی عادت ہے وہ اپنے فارغ وقت میں ٹی وی دیکھتے ہیں، ہے عادت یا نہیں ہے؟ بعض اوقات ٹی وی پہ صحیح چیزیں بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات ٹی وی پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کو نہیں دیکھنی چاہیے تھی. جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو ان کو نہیں دیکھنی چاہیے تھی، ان کو خدا یاد آتا ہے اس وقت. جس دن میں غلط کام کرنے لگوں اور کام کرنے سے پہلے مجھے خدا یاد آ جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میری توحید زندہ ہے. آپ کو دیکھنا ہے میرے اندر توحید ہے یا نہیں ہے، بہت سادہ کام ہے. ابھی میں آپ سے کہوں گا نعرہ تکبیر، سب چلا کے کہیں گے اللہ اکبر، میں بھی کہوں گا، میں بھی کہوں گا، اس سے ثابت ہو گیا کہ توحید زندہ ہے. ہمارے نے لکھا ہوتا ہے 25 لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج انجام دیا، جیسے حاجی کورا گیا تھا ویسے ہی واپس بھی آ جاتا ہے. یہ فرزندان توحید ہوئے. بھائی فرزندان توحید کون ہوتے ہیں؟ فرزندان توحید وہ ہوتے ہیں جن کو خدا نے مطالب فرماتا ہے جب دنیا ان کے خلاف جمع ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جب تک خدا ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ فرزندان توحید ہوتے ہیں، یہ وہ فرزندان توحید ہوتے ہیں جب اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے نبی کہتے ہیں تو ساتھ دینے والے تو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، تم اتنے سے بچے ہو، تو وہ کہتے ہیں پرواہ نہیں کرو ہم ساتھ دیں گے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. یہ فرزندان توحید. فرزندان توحید کون ہوتے ہیں؟ فرزندان توحید وہ ہوتے ہیں جو توحید کو لفظوں میں نہیں مانتے، عمل میں دکھاتے ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قوم بنی اسرائیل سے. مجھے یہ مثال قوم بنی اسرائیل کی بہت اچھی لگتی ہے، اور قوم بنی اسرائیل کے واقعے مجھے واقعاً خصوصاً اچھے لگتے ہیں. کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اور بنی اسرائیل کا مقدر ایک ہی ہے، اگر وہ کسی سوراخ سے گزریں تم بھی اسی سوراخ سے گزرو گے. کیا مطلب سوراخ سے گزریں؟
یعنی اگر وہ کسی سختی اور امتحان سے گزرے تم بھی اسی امتحان سے گزرو گے. یہاں سوراخ کا مطلب جگہ نہیں ہے, یہاں مطلب امتحان ہے, سختی ہے. اب ان کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور اس سے میں عرض کروں گا کہ توحید کا اثر ہوتا کیا ہے, اور پھر انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو میں عرض کروں گا کہ اس توحید کو مجھے اپنے اندر لانا ہے تو کیا کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. واجل فرج. آپ اور میں قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, لیکن زندوں کے لیے نہیں پڑھتے, زیادہ تر مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. زیادہ تر کسی نے مجھ سے کہا کہ تم کو دیکھنا ہے نا کسی قوم کا دین زندہ ہے یا مرا ہوا ہے, تو دیکھو ان کا دین زندوں کے کام آتا ہے یا مردوں کے کام آتا ہے. اگر دین مردوں کے زیادہ کام آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ دین زندہ نہیں ہے, یہ دین مردہ ہے. تو ہمارے قرآن کریم زیادہ تر کس کے کام آتا ہے؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے. اس کو زندہ کرو, زندہ کرو کسی طریقے سے. اچھا کیا ثواب نہیں پہنچانا چاہیے؟ پہنچانا چاہیے, پہلے اپنے اوپر بھی تو اثر ہونا چاہیے. قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. قوم بنی اسرائیل کو ان کے حاکم لے کے چلے ایک دشمن سے لڑنے کے لیے. وہ قوم چلی, آگے جا کے ایک نہر آئی. حاکم نے ان سے کہا دیکھو اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے, اس نہر سے پانی مت پینا, اس نہر سے پانی مت پینا, اگر پینا بھی ہو تو غرفتن ایک چلو پی لینا, اس سے زیادہ مت پینا. صحیح. بس بنی اسرائیل چلے ہیں, حاکم ان کے ساتھ ہے, حاکم اللہ کی طرف سے منصوب ہے. اس حاکم نے کہا ایک نہر آئے گی, اس نہر سے پانی مت پینا, اگر پانی پینا چلو سے زیادہ مت پینا. قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ قوم اس نہر پہ پہنچی اور بھر بھر کے پانی پی لیا. جب بھر بھر کے پانی پی لیا, اب ایک بات ہے یہاں پر پوائنٹ, وہ کیا؟ دیکھو نافرمانی صرف وہ نہیں اثر دکھاتی جو اس دن عذاب دلائے گی, نہیں, نافرمانی کا عذاب اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے, وہاں ظاہر ہو جائے گا. جیسے ان لوگوں نے بھر بھر کے پانی پیا, یہ قوم کیا ہو گئی؟ اپنے حاکم سے کہنے لگی اب ہم میں دشمن سے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی. اچھا یہ تو حاکم نے پہلے ہی پتا تھا اسے کہ اگر تم پانی پیو گے تو تم میں دشمن سے لڑنے کی طاقت ختم ہو جائے گی, اسی لیے تو تم سے کہا تھا پانی مت پینا. انہوں نے کہا ہم نے پی لیا اور اب ہم میں لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, اب ہم میں تالوت اور اس کے جنود سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. سب نے پانی پیا تھا, کچھ لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا. وہ آئے اپنے حاکم کے سامنے, انہوں نے کہا پرواہ نہیں کرو, ان کو جانے دو, ہم لڑیں گے, ہم لڑیں گے, تو تم تو کم ہو. انہوں نے کہا کم کی پرواہ نہیں کرو, کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے اللہ نے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بڑے بڑے طاقتوں پہ جتوا دیا ہے, ہم اللہ پہ انحصار کریں گے, ہم لڑیں گے. ٹھیک ہے, وہ لڑے اور انہوں نے تالوت کو ہرا دیا. یہ ہو گیا. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم اور بنی اسرائیل کا مقدر ایک ہی جیسا ہے, تم کون سی نہر سے گزرے ہو ابھی تک؟ تمہاری میری نہر کہاں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سوچنے والی بات ہے, تو سوچا کیوں نہیں تھا ابھی تک؟ کیونکہ ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے کب پڑھا ہے؟ ہم یہ سارے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, تو تھوڑا سا سوچ کے پڑھ لیا کرو. اب ایک جملہ عرض کروں گا, قوم بنی اسرائیل کا ایک امتحان ہوا تھا نہر سے, یہ عرض کر دیا. ایک اور امتحان ہوا تھا قوم بنی اسرائیل کا, وہ کس سے ہوا تھا؟ وہ ہوا تھا, عربی میں کہتے ہیں عجل, اردو میں کہتے ہیں بچھڑا, گوسالہ, اس سے امتحان ہوا تھا. کیا امتحان ہوا تھا؟ اس گوسالے کی عبادت میں لگ گئے تھے لوگ. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد جب توبہ مانگنے لگے تو نبی نے کہا فقتلوا انفسکم، جاؤ اپنے آپ کو مارو، تو بڑا قتل کشتار ہوا، تب خدا نے توبہ قبول کی تھی. یہ دو واقعات بنی اسرائیل کے، صحیح ہے؟ ان کا ہم سے کیا تعلق ہے بھائی؟ قرآن کریم نے تاریخ کے دو واقعات بیان کر دیے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر خدا نے متعال نے بیان کیوں کیا؟ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں پوائنٹ ہے. اب عرض کرتا ہوں، وہ جو نہر ہے نا، وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا ہے. حاکم نے کہا تھا تمہارے سامنے نہر آئے گی، تمہارے سامنے دنیا رچ بس کی آئے گی، دست رسی میں آئے گی، مت پینا، ایک چھلو سے زیادہ مت پینا. جس نے دنیا پی لی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دشمن کے سامنے ذلیل ہوگا، دشمن کے سامنے ذلیل ہوگا. جس نے نہیں پی اس کا کیا ہوگا؟ وہ خدا کی راہ میں شہید ہوگا، وہ خدا کی راہ میں شہید ہوگا. صحیح. ابھی مسلمان کس راستے پر ہے؟ پیے بیٹھا ہے یا نہیں پیے؟ بھر بھر کے پی چکا ہے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے. آپ کہیں گے مولانا ہمارے معاشرے میں غریب بہت زیادہ ہیں، ان بیچاروں نے کہاں پیے؟ تو میں ایک اور جواب عرض کروں گا، دنیا کا بندہ بننے کے لیے دنیا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا کی خواہش ہوتی ہے. ہوتا غریب ہے لیکن بندہ دنیا کا ہوتا ہے، یہ مصیبت ہے. بعض اوقات کوئی امیر ہوتا ہے لیکن بندہ اللہ کا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی غریب ہوتا ہے لیکن بندہ دنیا کا ہوتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا غریب اور امیر دونوں دنیا کے بندے. پھر ذلت آنی ہے نہیں آنی ہے؟ ہاں آنی ہے. اور جو نہیں ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ نصر اللہ بنیں گے. وہ نصر اللہ بنیں گے، ان کو شہید ہونا ہوگا، وہ شہید ہوں گے چونکہ وہ ڈٹ کے مقابلے میں گئے نا. ہاں، یہ خدا کا قانون ہے عزیزو. آپ کو اور مجھے اس سے سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ توحید چاہیے یا نہیں چاہیے؟ موحد اور غیر موحد میں فرق کیا نکلا؟ موحد وہ ہے جو پانی نہ پیے، نہر سے نہ پیے، وہ موحد ہے. گوسالے کے اوپر بات کرتے ہیں، اجل کی محبت میں کیوں پھنسے تھے بنی اسرائیل؟ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کو کتنا احمق ہونا چاہیے کہ ایک مجسمے کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے؟ آپ خود سوچو، جس مجسمے کو اس کی آنکھوں کے سامنے کسی نے سونے کو پگھلا کے بنایا ہے، کوئی اتنا احمق کیوں ہوتا ہے؟ یہ قوم کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس نے ابھی کچھ دیر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے کتنے معجزے دیکھے تھے. یہ کیوں اتنے احمق ہو گئے کہ یہ ایک بچھڑے کے مجسمے کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے؟ اس مجسمے کو عربی میں خدا متعال نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ اس کو کہا ہے عجل. عجل، عین جیم لام، عجل. کہا یہ اس کی محبت میں پھنس گئے تھے. کیوں محبت میں پھنس گئے تھے؟ اچھا، محبت میں پھنسے تھے تو ہوا کیا تھا؟ توبہ بھی قبول نہیں ہوئی تھی جب تک کہ قتل عام نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی قوم خدا کو ٹھکرا کر غیر خدا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، قتل عام کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے. قتل عام کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے. پھنسے کیوں تھے؟ ایک مصیبت تھی. وہ کیا؟ سونے کے پجاری تھے. سونے کے پجاری تھے. یہ کہاں سے نکالا؟ دیکھو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے کہا میں خدا کا نمائندہ ہوں، اس نے کہا تم خدا کے نمائندے نہیں ہو، میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ تعالی. کیسے؟ کیا دلیل دی اس نے؟ اس نے دلیل یہ نہیں دی کہ موجزہ تم نہیں دکھا سکتے میں دکھا سکتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا میرے پاس سونے کا ڈھیر ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اسورتم من الذهب، میرے پاس سونے کا ڈھیر ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ توحید، توحید کا ایک اثر ہوتا ہے. وہ کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ بھی بنی اسرائیل کے ایک واقعے سے عرض کرتا ہوں. مجھے بنی اسرائیل کے واقعات بہت اچھے لگتے ہیں، اس میں سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہے. بہت مشہور واقعات، سب مشہور واقعات ہیں. بچڑے کا واقعہ بچپن سے آپ نے سنا ہے، وہ پانی والا واقعہ شاید نہ سناؤ لیکن اکثر نے سنا ہوگا. اب یہ جو سنا رہا ہوں یہ تو سبھی نے سنا ہوگا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. قوم بنی اسرائیل آگے آگے تھے، فرعون اور اس کا لشکر پیچھے پیچھے تھا، اور پھر ایک پانی کے سامنے پہنچے تو فرعون کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو کہتا تھا یہ تو میری مٹھی کے برابر بھی نہیں ہے، ان کو تو میں ایسا کچل کے رکھ دوں گا. بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ ہماری طاقت فرعون کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے لے گا کہ مصیبت بن جائے گی. تو جب پانی کے سامنے آئے تو بنی اسرائیل نے احساس کیا ہم پھنس گئے، گھبرا گئے، گھبرا گئے، اور اپنے نبی سے کہنے لگے انا لمدرکون، ہم پھنس گئے. صحیح، کیا نبی ڈرے؟ نہیں. کون ڈرا؟ قوم جس کے سینے میں خدا نہیں ہے وہ ڈرے، وہ ڈرے، اور انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم تو پھنس گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مطمئن رہے، انہوں نے کہا نہیں، ان ربی معیا سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہدایت کرے گا. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. جب مصیبت میں پڑھو اور کوئی دروازہ نظر نہ آئے تب مطمئن رہو اور کہو خدا ہے. یہ توحید ہے، یہ توحید. تیرا حکم کیا ہے؟ فرمایا پانی پہ مارو، پانی کو کھول دوں گا، تم لوگ اس میں سے جاؤ گے. اے خدا، تو پانی کو کھول دے گا، نیچے تو کیچڑ ہے، تو میری قوم کیچڑ میں دھسنے والی ہے. کہا نہیں، میں کھولوں گا بھی اور زمین کو بھی خشک کروں گا. تمہیں کیچڑ میں، یہ خدا ہے. میں شاید بھول جاؤں گا کہ نیچے کیچڑ ہے، خدا نہیں بھولنے والا ہے. فرعون آیا، وہ رک گیا، اس نے دیکھا آگے راستہ بنا ہوا ہے، قوم بنی اسرائیل نکل گئی ادھر. صحیح ہے. اب فرعون کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اپنی شکست مان لے بھی گھبرائیں، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر توحید نہیں ہے. توحید نہیں ہے. اگر توحید ہوتی تو کیا ہوتا؟ حضرت علیہ السلام نہیں گھبرائے تھے. تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہارا دشمن فرعون سے زیادہ ہے؟ کیا مصیبت آئی ہے؟ زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ مارے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہونا. تو وہ قوم ادھر پہنچ گئی. اب دیکھا فرعون اندر آنے کی در پہ ہے. حضرت موسیٰ سے کہا جلدی کرو، اس کو بند کرو. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا اس کو. کب تک نہیں کروں گا؟ جب تک خدا نہیں چاہے، میں کیوں کروں؟ پھر خدا متعال نے فرعون کو اندر بھیجا. اب خدا نے حکم دیا، اے موسیٰ اب لاٹھی مارو، اب بند کر دو. جب بند ہو گیا، قوم نے دیکھ لیا فرعون غرق ہو گیا. اب حضرت موسیٰ سے کہنے لگے آپ نے اچھا کیا کہ بند نہیں کیا تھا، اور پہلے تم کیا کہہ رہے تھے؟ کیوں خدا کے حکم کے سامنے اپنی چلاتے ہو؟ جس دن خدا کہے لڑو، لڑ لو. جس دن خدا کہے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. خدا کے سامنے اپنی مت چلاؤ. ہماری چھوٹی چھوٹی حقیر سی عقلیں، یہ خدا کے راز جان پائیں گی؟ کبھی نہیں جان سکیں گی. توحید کیا ہے؟ توحید یہ تسلیم ہو جاؤ، خدا کے سامنے چھر چکاؤ. نہ صرف سر جھکاؤ بلکہ دلوں کو جھکاؤ، اپنے وجود کو جھکاؤ، یہ توحید ہے. یہ توحید کیسے آتی ہے؟ تھوڑی خود محنت کرنی پڑتی ہے، اصل میں خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے. ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. یہ میدان کربلا تو کے نزول کا میدان تھا، یہاں توحید نازل ہوئی ہے، انبیاء ہمیشہ مواحد تھے، ائمہ ہمیشہ مواحد تھے. کربلا وہ تھی جس نے حور کو مواحد بنا دیا تھا. کربلا وہ تھی، توحید نازل ہوئی ہے. جو بظاہر دشمن تھا اس پہ بھی توحید نازل ہو گئی، وہ اہل بیت کی سمتا گیا. آپ کو پتا ہے کچھ اصحاب سید الشہداء ایسے تھے جو اہل بیت کی کیمپ میں نہیں تھے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سید الشہداء کے کیمپ میں سید الشہداء کی دعوت پہ آئے ہیں. جب آ گئے پہلے اہل بیت کے ساتھ بھی نہیں تھے، جب آ گئے تب کیا ہوا؟ توحید تھی یا نہیں تھی؟ شب عاشور نازل ہو گئی ہے، شب عاشور نازل ہو گئی. کب نازل ہوئی؟ جب چراغ بجھا اور جلا اور کوئی نہیں گیا. اب تو مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ حسین منی و انا من حسین. اللہ اکبر. توحید دیکھنی ہے. چند منظر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ تو چھوٹے ہیں. توحید دیکھنی ہے. سید الشہداء کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا دیکھو، تب توحید نظر آئے گی. یہ توحید ہے. توحید دیکھنی ہے. طلعہ زینبیا پہ بی بی زینب کو دیکھو، طلعہ زینبیا بی بی کو دیکھو کہ اپنے بھائی کو ذبح ہوتے کیسے دیکھ رہے تھے. توحید دیکھنی ہے. ہاں توحید دیکھنی ہے. علماء دیکھو، جب حسین کا اکیلا لاشا کربلا کی زمین پر پامال ہو رہا تھا، اکیلا ایک لاشا پامال ہوا تھا، یہ توحید ہے. توحید دیکھنی ہے. ایسا میں مصائب میں کوشش کرتا ہوں صرف الفاظ دہراؤں، باقی آپ اپنے ذہن کو خود استعمال کریں. میرا کام ہے آپ کو کربلا تک ذرا سا لے کر جاؤں، اس کے منظر کو آپ خود دیکھیں، اپنے دلوں کو امام حسین کے روضے تک لے کر جائیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو سید الشہداء کی زیارت نصیب ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. جن کو نصیب نہیں بھی ہوئی ان کو میں صرف اتنا عرض کروں گا، کبھی بھی سید الشہداء کے روضے کو اپنی نظروں میں لاؤ. والوتر الموت، وہ گلا جو ذبح ہوا، وہ ہونٹ جو پیاسے تھے. توحید. 11 محرم کا دن تھا، 11 محرم کا دن تھا، اسرا کا قافلہ مقتل کے سامنے سے گزارا گیا. اسرا کا قافلہ مقتل کے سامنے سے گزرا، تمام بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرانا شروع کر دیا. ایک ایک کر کے بیویاں اماریوں سے زمین پر گرتی تھیں، بیویاں لاشوں کی طرف ماتم کرنے گئیں. بی بی زینب کبریٰ سید الشہداء کے لاشے پر آئے، سید الشہداء کے لاشے پر ماتم کرنا شروع کیا، توحید توحید یہ لعین یا شمر، یا عمر سعد مولا امام سجاد کے پاس آیا، اس نے کہا اے سید سجاد بیبیوں سے کہو کہ ماتم چھوڑ دیں، سفر کو جاری کریں. امام سجاد خاموش رہے، عجز و معذرت کے ساتھ اس لعین نے ایک کوڑا چوتھے امام کو مارا، مولا کی کمر پہ کوڑا مارا، مولا کی کمر جھک گئی، اس لعین نے ایک اور کوڑا مارا، مولا کی کمر اور جھکی، پھر یہ لعین بار بار کوڑے مارتا تھا. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھ لیا، وہ تشریف لائیں اور کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، تم ظلم مت سہو، ہم چلنے کو تیار ہیں. عزیز و عجیب جملہ فرمایا، کہا بھوپی اماں آپ بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن حسین کا ماتم ہوگا. یہ امام سجاد کا ماتم تھا، کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک زنجیروں سے خون بہتا رہا اور حسین حسین کی ندا آتی رہی. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا خدا بندہ، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی و قرآن کریم کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالاخص دعا کریں گے، پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمت کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کی عظمت کا، جو مجاہدین میدان جنگ میں ان مجاہدین کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار اہل بیت اطہار کے مصائب کا واسطہ. پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک و اجرته الطاہرین. درود.